بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب تنقیحات ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے. اس کے مصنف ہیں سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں تنقیحات مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش پر فکر انگیز مقالات کا پارٹ نمبر 1. دیپاچا طبع اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجموعے میں وہ چھوٹے چھوٹے مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں جو میں نے اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم سے پیدا شدہ مسائل پر مختلف اوقات میں لکھے ہیں. ان میں غیر اسلامی اثرات اور مسلمانوں کی کوتاہیوں پر تنقید بھی ہے اور غلط فہمیوں میں الجھے ہوئے حقائق کی تنقید بھی. جو علمی اور عملی مسائل آج کل شب و روز پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ لوگ ان کو صحیح روشنی میں دیکھیں اور خود ان کی اپنی بصیرت رنگین نہ رہے. اس لیے دارالاسلام کے علمی شعبے کی جانب سے یہ مجموعہ ابتدائی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ خیالات کے صاف کرنے میں اس سے مدد لی جا سکے. اس مجموعے کو ایک مسلسل اور مربوط کتاب کی حیثیت حاصل نہیں ہے. اس کا ہر مضمون بجائے خود مستقل ہے. البتہ ان مختلف مضامین میں ایک مقصدی ربط ضرور پایا جاتا ہے اور اسی ربط کے لحاظ سے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. ابو العالی 8 ربیع الثانی 1358 ہجری 7 جون 1939. ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب. حکومت و فرما وائی اور غلبہ و استعلا کی دو قسمیں ہیں. ایک ذہنی اور ایک اخلاقی غلبہ, دوسرا سیاسی اور مادی غلبہ. پہلی قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی فکری قوتوں میں اتنی ترقی کر جائے کہ دوسری قومیں اسی کے افکار پر ایمان لے آئیں, اسی کے تحیلات, اسی کے معتقدات, اسی کی نظریات دماغوں پر چھا جائیں, ذہنیتیں اسی کے سانچے میں ڈھلیں, تہذیب اسی کی تہذیب ہو, علم اسی کا علم ہو, اسی کی تحقیق کو تحقیق سمجھا جائے اور ہر وہ چیز باطل ٹھہرائی جائے جس کو وہ باطل ٹھہرائے. دوسری قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی مادی طاقتوں کے اعتبار سے اتنی قوی بازو ہو جائے کہ دوسری قومیں اس کے مقابلے میں اپنی سیاسی اور معاشی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں اور کلی طور پر یا کسی نہ کسی حد تک وہ غیر قوموں کے وسائل ثروت پر قابض اور ان کے نظم مملکت پر حاوی ہو جائیں. اس کے مقابلے میں مغلوبیت اور محکومیت کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ذہنی مغلوبیت, دوسری سیاسی مغلوبیت. ان دونوں قسموں کی صفات کو ان صفات کا عکس سمجھ لیجئے جو اوپر غلبے کی دو قسموں کے متعلق بیان کی گئی ہے. یہ دونوں قسمیں ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں. لازم نہیں ہے کہ جہاں ذہنی غلبہ ہو وہاں سیاسی غلبہ بھی ہو, اور نہ یہ لازم ہے کہ جہاں سیاسی غلبہ ہو وہاں ذہنی غلبہ بھی ہو, لیکن فطری قانون یہی ہے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی اور تحقیق کو اکتشاف کی راہ میں پیش قدمی کرتی ہے اس کو ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے, اور جو قوم تفکر و تدبر کے میدان میں مسابقت کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ ذہنی انحطاط کے ساتھ مادی تنزل میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے. پھر چونکہ غلبہ نتیجہ ہے قوت کا اور مغلوبیت نتیجہ ہے کمزوری کا, اس لیے ذہنی اور مادی حیثیت سے درماندہ اور ضعیف قومیں اپنی درماندگی اور ضعف میں جس قدر ترقی کرتی جاتی ہیں اسی قدر وہ غلامی اور محکومیت کے لیے مستعد ہوتی چلی جاتی ہیں, اور طاقتور ذہنی اور مادی دونوں حیثیتوں سے طاقتور قومیں ان کے دماغ اور ان کے جسم دونوں پر حکمران ہو جاتی ہیں. مسلمان آج کل اسی دوری غلامی میں مبتلا ہیں. کہیں دونوں قسم کی غلامیاں پوری طرح مسلط ہیں اور کہیں سیاسی غلامی کم اور ذہنی غلامی زیادہ ہے. بدقسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی آبادی ایسی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو, جہاں ان کو سیاسی اختلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہے وہاں وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہیں. ان کے مدرسے, ان کے دفتر, ان کے بازار, ان کی انجمنیں, ان کے گھر, حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنی زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ بہر صورت یہ مفروضہ ان کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے جس کو مغرب حق سمجھتا ہے اور باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا ہے۔ حق، صداقت، تہذیب، اخلاق، انسانیت، شائستگی، ہر ایک کا معیار ان کے نزدیک وہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے دین و ایمان، اپنے افکار و تخیلات، اپنی تہذیب و شائستگی، اپنے اخلاق و آداب، سب کو وہ اسی معیار پر جانچتے ہیں۔ جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے اسے درست سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز مغرب کے معیار پر پوری اتر آئی، اور جو چیز اس معیار پر پوری نہیں اترتی اسے شعوری یا غیر شعوری طور پر غلط مان لیتے ہیں۔ کوئی اعلانیہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کوئی دل میں گھٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اسے مغربی معیار کے مطابق کر دے۔ جب ہماری آزاد قوموں کا حال یہ ہے تو جو مسلمان قومیں مغربی اقوام کی محکوم ہیں ان کی ذہنی غلامی کا حال کیا پوچھنا؟ اس غلامی کا سبب کیا ہے؟ اس کی تشریح کے لیے کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر مختصر اس کو چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی غلبہ وہ اصطلاح کی بنا دراصل فکری اجتہاد اور علمی تحقیق پر قائم ہوتی ہے۔ جو قوم اس راہ میں پیش قدمی کرتی ہے وہی دنیا کی رہنما اور قوموں کی امام بن جاتی ہے، اور اسی کے افکار دنیا پر چھا جاتے ہیں، اور جو قوم اس راہ میں پیچھے رہ جاتی ہے اسے مقلد و متبع بننا پڑتا ہے۔ اس کے افکار و معتقدات میں یہ قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ دماغوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ مجتہد و محقق قوم کے طاقتور افکار وہ معتقدات کا وہ دماغوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں مجتہد و محقق قوم کے طاقتور افکار وہ معتقدات کا سیلاب ان کو بہا لے جاتا ہے، اور ان میں اتنا بل بوتا نہیں رہتا کہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں۔ مسلمان جب تک تحقیق و اجتہاد کے میدان میں آگے بڑھتے رہے تمام دنیا کی قومیں ان کی پیرو اور مقلد رہیں۔ اسلامی فکر ساری نو انسانی کے افکار پر غالب رہی۔ حسن اور قبح، نیکی اور بدی، غلط اور صحیح کا جو معیار اسلام نے مقرر کیا وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام دنیا کے نزدیک معیار قرار پایا، اور قصداً یا اضطراراً دنیا اپنے افکار و اعمال کو اسی معیار کے مطابق ڈالتی رہی۔ مگر جب مسلمانوں میں ارباب فکر اور اصحاب تحقیق پیدا ہونے بند ہو گئے، جب انہوں نے سوچنا اور دریافت کرنا چھوڑ دیا، جب وہ اکتساب علم اور اجتہاد فکر کی راہ میں تھک کر بیٹھ گئے، تو گویا انہوں نے خود دنیا کی رہنمائی سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری طرف مغربی قومیں اس میں آگے بڑھیں، انہوں نے غور و فکر کی قوتوں سے کام لینا شروع کیا، کائنات کے راز ٹٹولے اور فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کے خزانے تلاش کیے۔ اس کا لازمی نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، مغربی قومیں دنیا کی رہنما بن گئیں، اور مسلمانوں کو اسی طرح ان کے اقتدار کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا، جس طرح کبھی دنیا نے خود مسلمانوں کے اقتدار کے آگے خم کیا تھا۔ 400-500 سال تک مسلمان اپنے بزرگوں کے بچھائے ہوئے بستر پر آرام سے سوتے رہے اور مغربی قومیں اپنے کام میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد افتن مغربی اقتدار کا سیلاب اٹھا اور ایک صدی کے اندر اندر تمام روئے زمین پر چھا گیا۔ نیند کے ماتے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تو دیکھا کہ مسیحی یورپ قلم اور تلوار دونوں سے مسلح ہیں اور دونوں طاقتوں سے دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے مدافعت کی کوشش کی، مگر نہ قلم کا دور تھا نہ تلوار کا، شکست کھاتی چلی گئی۔ رہا قوم کا سواد اعظم تو اس نے اسی سنت پر عمل کیا جو ہمیشہ سے کمزوروں کی سنت رہی ہے۔ تلوار کے زور اور استدلال کی قوت، علمی شواہد کی تائید اور نظر فریب حسن و جمال کے ساتھ جو خیالات نظریات اور اصول مغرب سے آئے، آرام طلب دماغوں اور مرعوب ذہنیتوں نے ان کو ایمان کا درجہ دے دیا۔ پرانے مذہبی معتقدات، اخلاقی اصول اور تمدنی آئین جو محض روایتی بنیادوں پر قائم رہ گئے تھے، اس نئے اور طاقتور سیلاب کی روح میں بہتے چلے گئے، اور ایک غیر محسوس طریقے سے دلوں میں یہ مفقوصہ جاگزی ہو گیا کہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے وہی حق ہے اور وہی صحت و درستی کا معیار ہے۔ مغربی تہذیب کے ساتھ جن قوموں کا تصادم ہوا، ان میں سے بعض تو وہ تھی جن کی کوئی مستقل تہذیب نہ تھی، بعض وہ تھی جن کے پاس اپنی ایک تہذیب تو تھی مگر ایسی مضبوط نہ تھی کہ کسی دوسری تہذیب کے مقابلے میں وہ اپنے خصائص کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی، بعض وہ تھی جن کی تہذیب اپنے اصولوں میں اس آنے والی تہذیب سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ تھی۔ ایسی تمام قومیں تو بہت آسانی سے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئیں اور کسی شدید تصادم کی نوبت نہ آنے پائی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ ایک مستقل اور مکمل تہذیب کے مالک ہیں، ان کی تہذیب اپنا ایک مکمل ضابطہ رکھتی ہے جو فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں۔ مغربی تہذیب کے اساسی اصول کلیتاً اس تہذیب کے مخالف واقع ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر یہ دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور ان کے تصادم سے مسلمانوں کی اعتقادی اور عملی زندگی کے ہر شعبے پر نہایت تباہ کن اثر پڑ رہا ہے۔ مغربی تہذیب نے جس فلسفے اور سائنس کی آغوش میں پرورش پائی ہے، وہ 500-600 سال سے دوریت، الحاد، لا مذہبی اور مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جس تاریخ پیدا ہوئی، اسی تاریخ سے مذہب کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب کے خلاف عقل اور حکمت کی لڑائی ہی نے اس تہذیب کو پیدا کیا۔ اگرچہ کائنات کے آثار کا مشاہدہ، ان کے اسرار کی تحقیق، ان کے کلی قوانین کی دریافت اور ان کے مظاہر پر غور و فکر اور ان کو ترتیب دے کر قیاس و برہان کے ذریعے سے نتائج کا استنباط کوئی چیز بھی مذہب کی ضد نہیں ہے، مگر سوء اتفاق سے نشاطۂ جدید کے عہدے عہد میں جب یورپ کی نئی علمی تحریک رونما ہوئی تو اس تحریک کو ان عیسائی پادریوں سے سابقہ پیش آیا جنہوں نے اپنے مذہبی معتقدات کو قدیم یونانی فلسفہ اور حکمت کی بنیادوں پر قائم کر رکھا تھا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر جدید علمی تحقیقات اور فکری اجتہاد سے ان بنیادوں میں ذرا سا بھی تزلزل واقع ہوا تو اصل مذہب کی عمارت پیوند خاک ہو جائے گی۔ اس غلط تخیل کے زیر اثر انہوں نے نئی علمی تحریک کی مخالفت کی اور اس کے روکنے کے لیے قوت سے کام لیا۔ مذہبی عدالتیں قائم کی گئیں جن میں اس تحریک کے علم برداروں کو سخت وحشیانہ اور ہولناک سزائیں دی گئیں، لیکن یہ تحریک ایک حقیقی بیداری کا نتیجہ تھی، اس لیے تشدد سے دبنے کے بجائے اور بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ حریت فکر کے سیلاب نے مذہبی اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ ابتدا میں لڑائی حریت فکر کے علم برداروں اور کلیسا کے درمیان تھی، مگر چونکہ کلیسا مذہب کے نام پر آزاد خیالوں سے جنگ کر رہا تھا، اس لیے بہت جلدی اس لڑائی نے مسیح مذہب اور آزاد خیالی کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد نفس مذہب، خواہ وہ کوئی مذہب ہو، اس تحریک کا مد مقابل قرار دیا گیا۔ سائنٹیفک طریقے پر سوچنے کے معنی یہ قرار پائے کہ یہ طریق فکر مذہبی طریق فکر کی عین ضد ہے۔ جو شخص سائنٹیفک طریق سے کائنات کے مسائل پر غور کرے، اس پر لازم ہے کہ مذہبی نظریے سے ہٹ کر اپنی راہ نکالے۔ کائنات کے مذہبی نظریے کا بنیادی تخیل یہ ہے کہ عالم طبیعت، فزیکل ورلڈ کے تمام آثار اور جملہ مظاہر کی علت کسی ایسی طاقت کو قرار دیا جائے جو اس عالم سے بالاتر ہو۔ یہ نظریہ چونکہ جدید علمی تحریک کے دشمنوں کا نظریہ تھا، اس لیے جدید تحریک کے علم برداروں نے لازم سمجھا کہ خدایا کسی کو فوق الطبیعت، سپر نیچرل ہستی فرض کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہر اس طریق کو خلاف حکمت قرار دیں جس میں خدا کا وجود فرض کر کے مسائل کائنات پر نظر کی گئی ہو۔ اس طرح نئے دور کے اہل حکمت و فلسفے میں خدا اور روح یا روحانیت اور فوق الطبیعت کے خلاف ایک تعصب پیدا ہو گیا جو عقل و استدلال کا نتیجہ نہ تھا بلکہ سراسر جذبات کی برانگیختگی کا نتیجہ تھا۔ وہ خدا سے اس لیے تبرع نہ کرتے تھے کہ دلائل اور براہین سے اس کا عدم وجود اور عدم وجوب ثابت ہو گیا تھا بلکہ اس سے اس لیے بیزار تھے کہ وہ ان کے اور ان کی آزاد خیالی کے دشمنوں کا معبود تھا۔ بعد کی 5 صدیوں میں ان کی عقل و فکر اور ان کی علمی جد و جہد نے جتنا کام کیا اس کی بنیاد میں یہی غیر عقلی جذبہ کار فرما رہا۔ مغربی فلسفہ اور مغربی سائنسدانوں نے جب سفر شروع کیا تو اگرچہ ان کا رخ خدا پرستی کے بالکل مخالف سمت میں تھا، تاہم چونکہ وہ مذہبی ماحول میں گرے ہوئے تھے اس لیے وہ ابتدان نیچریت کو خدا پرستی کے ساتھ ساتھ نبھاتے رہے، مگر جو جو وہ اپنے سفر میں آگے بڑھتے گئے نیچریت خدا پرستی پر غالب آتی چلی گئی، حتیٰ کہ خدا کا تخیل اور خدا کے ساتھ ہر اس چیز کا تخیل جو عالم طبیعت سے بالا تر ہو ان سے بالکل غائب ہو گیا، اور اس انتہا پر پہنچ گئے کہ مادہ و حرکت کے سوا کوئی شے ان کے نزدیک حقیقی نہ رہی۔ سائنس نیچریت کا ہم معنی قرار پایا گیا اور اہل حکمت اور فلسفے کا ایمان اس نظریے پر قائم ہو گیا کہ ہر چیز جو ناپی اور تولی نہیں جا سکتی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ مغربی فلسفہ اور سائنس کی تاریخ اس بیان کی شاہد ہے۔ ڈیکارٹ متوفی 1650 جو مغربی فلسفے کا آدم سمجھا جاتا ہے، ایک طرف تو خدا کا زبردست قائل ہے اور مادے کے ساتھ روح کا مستقل وجود بھی مانتا ہے، مگر دوسری طرف وہی ہے جس نے عالم طبیعت کے اثار کی توجہ میکانکی طریق پر کرنے کی ابتدا کی اور اس طریق کے فکر کی بنیاد رکھی جو بعد میں سراسر مادہ پرستی بن گیا۔ ہوبس 1679 اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر فوق الطبیعت سپر نیچرل کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے، نظام عالم اور اس کی ہر شے کو میکانکی توجیہ کے قابل قرار دیتا ہے اور کسی ایسی نفسی یا روحی یا عقلی قوت کا قائل نہیں ہے جو اس مادی دنیا میں تصرف کرنے والی ہو، مگر اس کے ساتھ ہی وہ خدا کو بھی مانتا ہے جو اس مادی دنیا میں تصرف کرنے والی ہو مگر اس کے ساتھ ہی وہ خدا کو بھی مانتا ہے اس حیثیت سے کہ ایک ایسی علت لاعل کا ماننا ایک عقلی ضرورت ہے۔ اسی زمانے میں سپائنوزا 1677 اٹھا جو 17ویں صدی میں عقلیت کا سب سے بڑا علم بردار تھا۔ اس نے مادہ اور روح اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا، خدا اور کائنات کو ملا کر ایک کل بنا دیا اور اس کل میں خدا کے اختیارات مطلق کو تسلیم نہ کیا۔ لائبنیز 1716 اور لاک 1704 خدا کے قائل تھے، مگر دونوں کا ملان نیچریت کی جانب تھا۔ یہ 17ویں صدی کا فلسفہ تھا جس میں خدا پرستی اور نیچریت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اسی طرح سائنس نے بھی 17ویں صدی تک کامل الحاد کا رنگ اختیار نہیں کیا۔ کوپرنیکس، کپلر، گیلیلو، نیوٹن اور سائنس کے دوسرے علم برداروں میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہ تھا، مگر یہ کائنات کے اسرار کی جستجو میں الہی نظریے سے قطع نظر کر کے ان قوتوں کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو اس نظام کو چلا رہی ہیں اور ان قوانین کو معلوم کرنے کے خواہش مند تھے جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ الہی نقطہ نظر سے قطع نظر کرنا ہی دراصل اس دوریت اور نیچریت کا تخم تھا جو بعد میں حریت فکر کے درخت سے پیدا ہوئی، لیکن 17ویں صدی کے حکما کو اس کا شعور نہ تھا۔ وہ نیچریت اور خدا پرستی میں کوئی خط امتیاز نہ کھینچ سکے اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نبھ سکتی ہیں۔ 18ویں صدی میں یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ جو طریق فکر خدا کی ہستی کو نظر انداز کر کے نظام کائنات کی جستجو کرے گا وہ مادیت، بے دینی اور الحاد تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس صدی میں جان ٹولینٹ، ڈیوڈ ہارٹلے، جو برسٹل نے، والٹیر، میٹری، ہول باپ، کیبانیس، ڈینس ڈائیڈوئر، مارسیکو، روسو اور ایسے ہی دوسرے آزاد خیال فلاسفر و حکما پیدا ہوئے، جنہوں نے یا تو اعلانیہ خدا کے وجود سے انکار کیا، اور اگر بعض نے اسے تسلیم کیا بھی تو اس کی حیثیت ایک دستوری فرما روا سے زیادہ نہ سمجھی، جو نظام کائنات کو ایک مرتبہ حرکت میں لے آنے کے بعد گوشہ نشین ہو گیا ہے اور اب اس نظام کے چلانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عالم طبیعت اور دنیائے مادہ اور حرکت کے باہر کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور ان کے نزدیک حقیقت صرف انہی چیزوں کی تھی جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتی ہیں۔ ہیوم نے اپنے تجربیت اور فلسفہ تشکیق سے اس طریقے فکر کی زبردست تائید کی، اور معقولات کی صحت کے لیے بھی تجربہ ہی کو معیار قرار دینے پر زور دیا۔ برکلے نے مادیت کی اس بڑھتی ہوئی رو کا جان توڑ مقابلہ کیا، مگر وہ اس کو نہ روک سکا۔ ہیگل نے مادیت کے مقابلے میں تصوریت، آئیڈیالزم کو فروغ دینا چاہا، مگر ٹھوس مادے کے مقابلے میں لطیف تصور کی پرتش نہ ہوئی۔ کانٹ نے بیچ کی یہ راہ نکالی کہ خدا کی ہستی، روح کا بقا اور ارادے کی آزادی ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے علم میں آ سکیں۔ یہ چیزیں مانی نہیں جا سکتی، تاہم ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور حکمت عملی، پریکٹیکل وزڈم اور اس کے مقتضا ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ یہ خدا پرستی اور نیچریت کے درمیان مصالحت کی آخری کوشش تھی، لیکن ناکام ہوئی، کیونکہ جب عقل و فکر کی گمراہی نے خدا کو محض وہم کے پیداوار یا حد سے حد ایک معطل اور بے اختیار ہستی قرار دے دیا، تو محض اخلاق کی حفاظت کے لیے اس کو ماننا، اس سے ڈرنا اور اس کی خوشنودی چاہنا سراسر ایک غیر عاقلانہ فعل تھا۔ 19ویں صدی میں مادیت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ فوگت، سولبے، کومت، مولشات اور دوسرے حکومہ اور فلاسفر نے مادہ اور اس کے خواص کے سوا ہر شے کے وجود کو باطل قرار دیا۔ مل نے فلسفے میں تجربیت اور اخلاق میں افادیت کو فروغ دیا۔ اسپینسر نے فلسفیانہ اقائیت اور نظام کائنات کے خود بخود پیدا ہونے اور زندگی کے آپ سے آپ رونما ہو جانے کا نظریہ پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔ حیاتیات، بائیولوجی اور عضویات، فیزیولوجی اور ارضیات، جیولوجی اور حیوانیات، زولوجی کے اکتشافات، عملی سائنس کی ترقی اور مادی وسائل کی کثرت نے یہ خیال پوری پختگی کے ساتھ دلوں میں راسخ کر دیا کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آئی ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، آپ سے آپ لگے بندے قوانین کے تحت چل رہی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، آپ سے آپ ترقی کے منازل طے کرتی رہی ہے، کسی فوق الطبیعت ہستی کا ہاتھ اس خود بخود حرکت کرنے والی مشین میں کام نہیں کر رہا۔ بے جان مادے میں جان کسی کے امر سے نہیں پڑتی، بلکہ خود مادہ جب اپنے نظم میں ترقی کرتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ نمو، حرکت، ارادی، احساس، شعور، فکر سب اسی ترقی یافتہ مادے کے خواص ہیں۔ حیوان اور انسان سب کے سب مشینی ہیں جو طبعی قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ان مشینوں کے پرزے جس طور سے ترتیب پاتے ہیں، اسی طور کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی اختیار اور کوئی آزاد ارادہ، فری ویل نہیں ہے۔ ان کے نظام کا درہم برہم ہو جانا، ان کی انرجی کا خرچ ہو جانا ہی ان کی موت ہے، جو فنا اے میز کی ہم معنی ہے۔ جب مشین ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس کے خواص بھی باطل ہو گئے۔ اب ان کے لیے حشر اور بارد گرد پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اس نیچریت اور مادیت کو استحکام بخشنے اور ایک مدلل اور منظم علمی نظریے کی حیثیت دینے میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا. اس کی کتاب اصل النوا اورنج اور اسپائس جو 1859 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے والی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس نے ایک ایسے طریقے استدلال سے جو 19ویں صدی کے سائنٹیفک دماغوں کے نزدیک استدلال کا محکم ترین طریقہ تھا اس نظریے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کائنات کا کاروبار خدا کے بغیر چل سکتا ہے. آثار و مظاہر فطرت کے لیے خود فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور علت کی حاجت نہیں. زندگی کے ادنا مراتب سے لے کر اعلیٰ مراتب تک موجودات کا ارتقاء ایک ایسی فطرت کی ترجیحی عمل کا نتیجہ ہے جو عقل اور حکمت کے جوہر سے آ رہی ہے. انسان اور دوسری انواع حیوانی کو پیدا کرنے والا کوئی ثانی حکیم نہیں ہے بلکہ وہی ایک جاندار مشین جو کبھی کیڑے کی شکل میں رینگا کرتی تھی. تنازع البقاء بقائے اسلحہ اور انتخاب طبعی کے نتیجے کے طور پر ذی شعور اور ناطق انسان کی شکل میں نمودار ہو گئی. یہی وہ فلسفہ اور سائنس ہیں جس نے مغربی تہذیب کو پیدا کیا ہے. اس میں نہ کسی علیم و قدیر خدا کے خوف کی گنجائش ہے, نہ نبوت اور وحی و الہام کی ہدایت کا کوئی وزن, نہ موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور, نہ حیات دنیا کے اعمال پر محاسبے کا کوئی کھٹکا, نہ انسان کی ذاتی ذمہ داری کا کوئی سوال, نہ زندگی کے حیوانی مقاصد سے بالا تر کسی مقصد اور کسی نصب العین کا کوئی امکان. یہ خالص مادی تہذیب ہے. اس کا پورا نظام خدا ترسی, راستروی, صداقت پسندی, حق جوئی, اخلاق, دیانت, امانت, نیکی, حیا, پرہیزگاری اور پاکیزگی کے ان تصورات سے خالی ہے جن پر اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کا نظریہ اسلام کے نظریے کی بالکل ضد ہے. اس کا راستہ اس راستے کے عین مخالف سمت میں ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے. اسلام جن چیزوں پر انسانی اخلاق اور تمدن کی بنا رکھتا ہے ان کو یہ تہذیب بے خوبن سے اکھاڑ دینا چاہتی ہے, اور یہ تہذیب جن بنیادوں پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی عمارت قائم کرتی ہے ان پر اسلام کی عمارت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی. گویا اسلام اور مغربی تہذیب دو ایسی کشتیاں ہیں جو بالکل مخالف سمتوں میں سفر کر رہی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک کشتی پر سوار ہوگا اس سے لا محالہ دوسری کشتی کو چھوڑنا پڑے گا, اور جو بے وقت ان دونوں پر سوار ہوگا اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کو بدقسمتی کے سوا اور کیا کہیے کہ جس صدی میں یہ نئی تہذیب اپنی مادہ پرستی, الحاد اور دوریت کی انتہا کو پہنچی ٹھیک وہی صدی تھی جس میں مراکش سے لے کر مشرق الاقصی تک تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور حاکمانہ استعلاء سے مغلوب ہوئے. مسلمانوں پر مغربی تلوار اور قلم دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا. جو دماغ مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے سے معروف اور دہشت زدہ ہو چکے تھے ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ مغرب کے فلسفے اور سائنس اور ان کی پروردہ تہذیب کے روب و ادب سے محفوظ رہتے. خصوصیت کے ساتھ ان مسلمان قوموں کی حالت اور بھی زیادہ نازک تھی جو براہ راست کسی مغربی سلطنت کے زیر حکم آ گئی تھیں. ان کو اپنے دنیاوی مفاد کی حفاظت کے لیے مجبوراً مغربی علوم حاصل کرنے پڑتے, اور چونکہ یہ تحصیل علم خالص تحصیل علم کی خاطر نہ تھی اور مزید برآں ایک معروف ذہنیت کے ساتھ مغربی استادوں کے سامنے زانوئے ادب طے کیا گیا تھا, اس لیے مسلمانوں کی نئی نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور سائنٹیفک نظریات کا اثر قبول کیا. ان کی ذہنیتیں مغربی سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں. ان کو دلوں میں مغربی تہذیب کا نفوذ بڑھتا چلا گیا, اور ان میں وہ ناقدانہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے وہ صحیح اور غلط کو پرکھتے اور صرف صحیح کو اختیار کرتے. ان میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہ ہو سکی کہ آزادی اور استقلال کے ساتھ غور و فکر کرتے اور اپنے ذاتی اشتہار سے کوئی رائے قائم کرتے. اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متزلزل ہو گئی. ذہنیتوں کا وہ سانچہ ہی بگڑ گیا جس سے اسلامی طریق پر سوچا اور سمجھا جا سکتا تھا. مغربی طریق پر سوچنے اور مغربی تہذیب کے اصولوں پر اعتقاد رکھنے والے دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں اسلام کے اصول ٹھیک نہیں بیٹھ سکتے, اور جب اصول ہی اس میں نہیں سما سکتے تو فروغ میں طرح طرح کے شبہات اور نت نئے شکوک پیدا ہونا ہرگز قابل تعجب نہیں۔ کتاب تنقیحات کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا، بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔